سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ارسطو ربی بھی فشقل آزائی، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا، یعنی میں ارادہ کچھ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، تو بظاہر میرا ارادہ جو پورا نہیں ہو سکتا، یا جو میں نے ارادہ کر کے گھر سے چلا تھا لیکن میں کسی اور طرف نکل پڑا، تو کوئی ہے جو میرے ارادے کو توڑ رہا ہے، مثلا مشرق کی طرف جانا چاہ رہا تھا مغرب کی طرف چلا گیا۔ یہ قول اس لیے میں نے نقل کیا کہ آج مغرب کے بعد سے پیٹ میں کچھ ایسی تکلیف تھی کہ ارادہ نہیں تھا تراویح پڑھانے کا، ان دونوں حافظوں سے کہہ رکھا تھا کہ آپ ہی نے پڑھانی ہے، تھوڑا سا میں نے کہا چلو دو چار رکعت پڑھا کے دیکھ لیتے ہیں، چوتھی رکعت سے لے کر 18 رکعت تک یہ سوچتا رہا کہ اب آگے کر دوں، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ چلو پارہ ہی پورا ہو جائے۔ پھر جب تراویح ختم ہو گئی تو دل میں خیال آیا کہ آج بیان کا ناغہ ہو جائے، لیکن میں نے سوچا کہ ہمارے حضرات کا یہ معاملہ ہے الحمدللہ حضرت خان کے رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصیت کے ساتھ، کہ جو معمول پورا آدمی کر سکتے چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کو پورا کر لے، تو اگر 1 گھنٹہ نہ صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، لیکن معمول تاکہ پورا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن میں آتا رہا کہ ارادہ کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہمیں ان کے ارادوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، البتہ اس میں بندے کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، ارادہ ہوتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کام پورا کرا دیتے ہیں۔ بہرحال آج 25 پارے کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا ہے، اور شخص سے مراد کوئی خاص نہیں ہے، متعین نہیں ہے، بلکہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ، عام ہے کہ ہم نے جب کسی انسان پر ہم انعامات کی بارش کرتے ہیں تو اعرض منع بھی جانی، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر گزار ہو وہ اعراض کرتا ہے، اور وہ تکبر سے اس کو تعبیر کر لیجئے یا جو بھی ہو، کہ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فضو دعائیں نازل، پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو نعمتوں میں یاد نہیں کرتا ہمیں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف میں پھر آدمی لمبی چوڑی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم مجھے خوشحالی میں یاد رکھو گے تو میں تمہیں تنگی میں یاد کروں، اللہ تعالیٰ کو نعمتوں میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اللہ نے خوشحالی دی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ صاحب ابھی تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، چلو ابھی تو مزے کر لو، نہیں ہوگا پھر دیکھا جائے گا، تو پھر کیا دیکھا جائے گا، ہوگا تو کچھ دیکھے گا۔ اس لیے جب آدمی کے پاس ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی کرے، تو جب خدا نہ کرے یہ نعمت کسی وجہ سے نہ رہیں گے ہمارے پاس اور ہم اللہ کو پکاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی سختی اور جب نعمتوں میں اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے تکلیف میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، یعنی نعمتوں میں ہم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تکلیف اور سختیوں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لازمی بات ہے کہ جن لوگوں پر نازل ہوا اور جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا، اور کیوں کیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ مکہ کی بستی اور اس کے ارد گرد کی بستی والوں کو ڈرائیں آخرت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کو ڈرائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے دن سے ڈرائیں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن. اس قرآن مجید کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے, دوسری جگہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ تخرجہم من الظلمات الی النور, تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالیں. ایک مقصد تو یہ بھی ہے, اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے آخرت کے عذاب سے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, حشر کی ہولناکیوں سے, تاکہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر ہم چاہتے تو امت واحدہ بنا دیتے سب کو, لیکن پھر آزمائش کس بات کی ہوتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لجا رہا ہوں امت واحدہ, اور کوئی اختلاف نہ ہوتا, سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہوتے, لیکن پھر جنت اور دوزخ کے بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے, تاکہ اچھے اور بروں کی پہچان ہو جائے. اللہ کو تو معلوم ہے, تاکہ جو برے عمل کریں ان پر حجت تام ہو جائے, یوں کہہ دیجیے, ان پر حجت تمام ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بے ارادہ انسان کو پیدا نہیں کیا, بلکہ اس کو اختیارات دے کر بھیجا ہے. ان اختیارات کو اپنے استعمال کرے. وزیر اعظم بھی تو اپنا اختیار استعمال کرتا ہے, صدر مملکت بھی تو اپنا اختیار استعمال کرتا ہے, آنے واحد کے اندر جو ہے وہ اسمبلی توڑ کے جو ہے وہ تحس نحس کر دیتا ہے, استعمال کرتا ہے کہ نہیں. تو ہمیں بھی جو اختیار ہے ہم اپنا اختیار استعمال کریں. اب اختیار ہم اچھے طریقے سے کریں اس کو یا غلط طریقے سے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جو ہے وہ اختیار دیے ہوئے ہیں. ہم اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں یا برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بگڑتا ہے, اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اچھائی ہی کی امید ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر دوست برے ہوں, تو آپ سن چکے پہلے قرآن مجید ہی کی زبان سے کہ دوست بنانے میں احتیاط کرو. اور آج کے بارے میں بھی ایک آیت آئی ہے, الاخلّ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلّ خلیل کی جمع ہے, خلیل دوست کو کہتے ہیں, اور اخلّ کا مطلب بہت سارے دوست, یعنی قیامت کے دن دوست جو ہوں گے, یومئذ بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہاں تو بہت گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتے ہیں, نہ اعتکاف میں ساتھ چھوڑتے ہیں ماشاء اللہ, خیر یہ تو اچھی دوستی ہے کہ اچھے کام کے لیے, لیکن کہیں اور بھی جانا ہو تو بھی ساتھ ہی جاتے ہیں. تو یہ دوستیاں جو ہمارے ایک دوسرے سے ہوتی ہیں اگر اللہ کے لیے ہوں گی تو یقیناً کام آئیں گی, یہ دوستی کام آئے گی, اعتکاف والی دوستی کام آئے گی انشاءاللہ. بس اعتکاف کو اعتکاف کے طریقے پر کریں تو انشاءاللہ پھر یہ ہمارے لیے بیڑا پار. لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اگر کوئی گناہ کریں گے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے. ایک گناہ وہ جو ہم بازار میں کرتے ہیں, ایک گناہ گھر میں کرتے ہیں, مسجد سے باہر کرتے ہیں, اس کا وبال کم ہے. لیکن اگر وہی گناہ خدا نہ کرے مسجد میں کریں, یا آ کے الٹی سیدھی باتیں کریں, اسٹوریاں سناتے رہیں, ایک دوسرے کے دل بہلاتے رہیں, اور شعر و شاعری اور اس کے مجموعے جو ہے وہ کرتے رہیں, غلط قسم کی شاعری کرتے رہیں, تو لازمی بات ہے کہ اس کا وبال ہوگا. بھائی دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں ویسے جائز نہیں ہے, تو خاص طور پر ایسی عبادت اور ایسے ماہ مبارک کے اندر اگر ہم جو ہے محض دوستی نبھانے کے لیے جو ہے اپنی باتیں غلط قسم کی یہاں پر بیٹھ کر کریں گے تو سخت گناہ کا کام, اس لیے بچنا چاہیے. انشاءاللہ اس سلسلے میں تو بعد میں عرض کروں گا میں کھل کے, لیکن ابھی صرف یہ درمیان میں بات آ گئی کہ دوستیاں جو اللہ کے لیے ہوتی ہیں وہ وہاں کام آئیں گی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ دوست وہاں سب دشمن ہو جائیں گے الا المتقی, سوائے تقوی والوں, جو متقی دوست ہیں وہ کام آئیں گے وہاں پر. الاخلّ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقی, کہ جو متقی دوست ہیں وہ وہاں پر کام آئیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے علاوہ جو دوستیاں سب کے سب ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون, کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں سب کے, اور اسی طریقے سے فرمایا ہم نے کشتی بھی بنائی, اس کی سمجھ بوجھ سوجھ بوجھ کس نے دی, والانعام اور چوپائی بھی, ما ترکبون جن پر تم سواریاں کرتے ہو. تو دیکھیے ایک سواری تو ایسی ہے جس میں ہماری صنعت کو دخل ہے, یعنی ہماری ہاتھ کی کاریگری, کشتی ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, انجینئر ہوتا ہے ہمارے پاس اور وہ بتاتا ہے کس طریقے سے بنایا جائے. ایک سواری تو ایسی ہے جس میں ہماری کاریگری ہے, لیکن وہ بھی اللہ ہی نے سکھائی ہمیں, اللہ ہی نے عقل عطا فرمائی, اور دوسری سواری وہ ہے جس میں ہماری صنعت کا کوئی دخل نہیں, گدھے کو پیدا کر دیا چاہیے نہیں, ہاتھی کو پیدا کر دیا, گھوڑے کو پیدا کر دیا, اونٹ کو پیدا کر دیا، خچر کو پیدا کر دیا، یہ بھی سواریاں ہیں یا نہیں؟ ایک زمانے تک اس سے ہم کام لیتے رہے، اور آج بھی پہاڑی علاقے اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کی ساری مشینری اور کاریں وارے فیل ہو جاتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی یہی سواریاں کام آتی ہیں، اس پر بوجھ بھی لادتے ہیں، اس پر سواری بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی سواری ہو، چاہے تم نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہو، اب وہ سواری جہاز بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری کشتی بھی ہو سکتی ہے، وہ سواری آپ دوست بھی ہو سکتی ہے، جو بھی سواری لے لو، پہیا جو ہے وہ اللہ میاں نے ایجاد کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین نے بتایا، اور پہیے پر ہی سب کچھ، ساری دنیا کا دار و مدار ہے، جہاز بھی جو ہے بغیر پہیے کے نہیں چلتا، اور اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو موجد بنایا ہے ان سب چیزوں کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کسی اور فن کے ماہر تھے، حضرت داؤد جو ہے وہ فن سپاہ گیری اور ڈھالے بناتے تھے اور تیر بناتے تھے اور لوہے کا کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کرائی اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تعلیم دی۔ تو بہرحال یہ دو قسم کی سواریوں کا ذکر فرمایا، اور یہ کہا کہ دونوں سواریاں ایسی ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ان کو قابو میں کرنا، خدا نہ کرے اگر بریک فیل ہو جائے تو کار بھی ہمارے قابو میں نہیں رہتی بھائی، موٹر سائیکل بھی قابو میں نہیں رہتی، اور خدا نہ کرے قابو میں جب نہیں رہتی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ دیتا ہے آدمی، اپنے آپ کو بھی توڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے، اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ کرے گدھا بدک جائے، وہ قابو میں آئے گا، اس سے زیادہ طاقت ہے ہماری، خچر بدک جائے، ایک اونٹ بدک جائے، اونٹ میں کتنی طاقت ہے، لیکن اللہ نے کیسا مسخر کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا 7 سال 8 سال کا بچہ 100 اونٹوں کی قطار ہو اور نکیل پکڑ کے چل رہا ہو تو لے کے جا سکتا ہے، اس بیچارے کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ انسان کے چھوٹے سے بچے کے قابو میں آئے، کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں سواریاں ہم نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، تم اس پر سوار ہوتے ہو، اب اس کی نعمت کی قدر کیا ہے؟ لتستوی علی ظہورہ، جب تم اس پر بیٹھتے ہو تو ثم تذکرون نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس گدھا ہے تو وہ بھی نعمت ہے، کسی کے پاس کوئی اور جانور ہے وہ بھی نعمت ہے، اور کسی کے پاس کار اور جہاز ہے وہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اور نعمت کو یاد کرو اور کیا کہو؟ اذا استوی تمہارے، جب اس پر تم برابر ہو جاؤ بیٹھو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین، بندے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، بندے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہم اللہ والے بن جائیں۔ اب تک ہم کافر بھی استعمال کرتا ہے کار، کافر بھی جہاز کو استعمال کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان اور کافر کے استعمال میں فرق ہے، کافر بیٹھ جائے گا اور بس چلانی شروع کر دے گا، لیکن مسلمان کا کام یہ نہیں، جب مسلمان بیٹھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ پہلے تم اللہ بیٹھو، اللہ اکبر کہو، بسم اللہ کہہ کے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد تھوڑے سے مسکراؤ، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو قابو میں کر سکتے، تو اللہ ہی نے قابو میں کر دی بھائی۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے فرق ایک مسلمان اور کافر کی زندگی میں۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فکر مند پیدا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی، اس نعمت کی وہ قدردانی کرتا ہے، اس نعمت پر وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور کافر جو ہے اس کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے۔ کوئی تکلیف آتی ہے، مسلمان آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، ایک آنکھیں تو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اب ان آنکھوں کو ہم چاہیں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کسی چیز کو، اور چاہیں تو اپنی آنکھوں کو گائے بہنوں کی آنکھیں بنا لیں، بھائی سارے مناظر ان کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں لیکن وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان آنکھوں سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرے، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، اور بس چونکہ میں بیان بھی مختصر ہی کروں گا، حضرت قاری طیب صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس سواری کے مسخر کرنے کے بعد یاد آ گئی، مختصر کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، کہ شیر نے نصیحت کی تھی کسی اپنے بچے کو کہ انسان کے منہ مت لگنا بھائی، تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، جس کام سے روکو اسی کام کی طرف، ہمارے بچوں کا بھی یہی حال، جس کام سے روکو گے وہی کام وہ کرے گا، تو شیر نے بہرحال نصیحت کی تھی اپنے بچے کو کہ تم انسان کے منہ مت لگنا, باقی جو چاہے کرو. تو انہوں نے نصیحت کی, بہرحال مرمرا کے ختم ہو گئے. یہ بچہ چھوٹا ہی تھا, بعد میں اس نے سوچا کہ بھئی آخر انسان ہے کیا چیز, پتہ تو چلے, کیوں روکا ہے مجھے. ایک دن جا رہا تھا, جاتے جاتے دیکھا کہ اس کو ایک جو ہے وہ گھوڑا ملا. وہ سمجھا کہ بھئی یہ بہت بڑا ڈیل ڈول والا ہے, مجھ سے بھی بہت بڑا نظر آ رہا ہے. تو سلام کیا اور کہا کہ آپ ہی انسان ہیں؟ گھوڑے نے کہا توبہ استغفراللہ, میں انسان؟ کس کا نام لیتے ہو بھائی, انسان کا میرے سامنے نام مت لو, تو بہت خراب چیز ہے. اس نے کمال, اتنا بڑا جانور ہے یہ بھی ڈر رہا ہے انسان. آگے چلا, اسے اونٹ نظر آیا, ہلتا ہلاتا جا رہا تھا. اس سے پوچھا سلام دعا کر کے کہ بھائی سمجھا کہ یہ انسان ہے شاید. کہا کہ آپ حضرت انسان ہے؟ میں کہا کہ میں اور انسان؟ تو بس بھائی میں تو اگر چھوٹا سا بچہ بھی 100 اونٹوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے, اس نے بھی اس کو ڈرایا. انسان ہے کیا چیز آخر؟ گدا بھی ڈر رہا ہے, گھوڑا بھی ڈر رہا ہے اور اونٹ بھی ڈر رہا ہے. آگے پہنچا تو ہاتھی مل گیا. ہاتھی کو سلام کیا اور کہا کہ آپ انسان؟ اس نے بھی استغفار پڑی اور کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بھائی, انسان میرے تو آنکھ ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ اس سے کام میں لیتا ہے. چڑیا گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کے ہوتے ہیں کہ نہیں, اس سے اس کو ہاتھی کو سدھانے والا جو ہوتا ہے اس سے وہ اس کو چلاتا ہے. ہاتھی اس کی بات ماننے میں مجبور ہے بےچارے. کہا کہ انسان تو بھائی مجھے بھی قابو میں کر لیتا ہے, میں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. تو بڑا پریشان ہوا, کہا کہ پتہ نہیں ہے کیا چیز یہ. خیر چلتا رہا, ایک جگہ جنگل میں پہنچا, دیکھا کہ شخص جو ہے بچہ ہے چھوٹا سا, اور درخت جو ہے نا وہ آری سے کاٹ رہا ہے. اس نے سوچا یہ کیا انسان ہوگا, یہ تو ایسے ہی ہے کوئی. تو جا کے پوچھا کیوں بھائی تو کون ہے؟ میں کہا میں انسان ہوں. انسان ہے سر, وہی بتاتا ہوں تجھے. میں کہا کہ اب اس نے سمجھ لیا انسان نے کہ بھائی یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں. شیر کا بچہ بھی تو شیر ہی ہوتا ہے, اس کا بھی تو جہاں پڑے کافی ہے انسان کو ختم کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی, اس نے حکمت سے کام لیا. اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں انسان ہوں, لیکن میں نے سنا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, بہت طاقتور ہیں اور آپ نے بہت طاقت. کہا کہ ہاں ہے تو طاقت. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑے بڑے تنوں کو کاٹا جاتا ہے, آری سے کاٹتے ہیں تو بیچ میں ایک چھینی بھی پھنسا دیتے ہیں تاکہ جتنا کٹ چکا ہے وہ کھلا رہے اور نیچے آسانی سے کٹتا چلا جائے. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ بہت طاقتور. اس نے کہا ہاں طاقتور تو ہوں, اس میں کیا شک ہے؟ تو کہا ذرا آپ اس درخت کو توڑ سکتے ہیں, اپنا ہاتھ اس میں گھسائیں. تو اس نے وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی اس میں ہاتھ گھسایا, چھینی نکالی. اب جیسے ہی نکالی ہاتھ پھنس گیا, درخت مل گیا. وہ درخت بھی بہت بڑا تنا تھا, اب وہ چینچی کرنے لگا. تو اس نے کہا کہ ہاں پتہ چلا تو یہ انسان کا, اب تم نے دیکھ لیا انسان. اب اس کو خیال آیا کہ بھائی بڑوں نے جو نصیحت کی تھی وہ ٹھیک ہی تھی, اس لیے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر ہی یقین, آپ بجائے اس کے کہ تجربہ کر کے دیکھے ان کے تجربوں سے فائدہ حاصل کر لو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تجربہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. ماں باپ تو روکتے ہیں بہت سی چیزوں سے, لیکن انسان کی فطرت یہ کہتا ہے کہ ہم کر کے دیکھیں گے. بھائی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور جو کچھ کیا, لیکن ہم دیکھیں گے. تو جن پتھروں کو چوم چوم کے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ان پتھروں کو اٹھانے کی اب یہ کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی, اپنا کوئی نیا تجربہ مت کرو. بزرگان دین نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں ان پر ان کی باتوں کو دھیان سے سنو, اور دھیان سے سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے, اور باعمل اور با کردار مسلمان ہمیں بنائے. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ, ہم تجھ سے تمام خیر طلب کرتے ہیں, تمام بھلائیاں مانگتے ہیں, اور ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں. الہ العالمین, اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے تمام انوار و برکات ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ, آج شب قدر کی رات ہے, اس کے انوار و فضیلت ہمیں عطا فرما دیجئے, اس کی برکات عطا فرما دیجئے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے یا نہیں, لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ عشر اخیرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو, تو ان تاک راتوں میں سے آج کی رات بھی شب قدر کی رات ہے. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمیں اس کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اس کے انوار و برکات عطا فرما دیجئے, ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے, جس جس نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آنکھیں کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میں نے جانا ہے۔